پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نسبت جو مخالف لوگ مخالفت کرتے ہیں اور میرا انکار کرتے ہیں، اگر وہ دعائیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے میری نسبت کشف حقائق چاہتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی، مگر افسوس ہے کہ انہیں مخالفت میں حد سے زیادہ حصہ لیا اور میرے دعوی پر نہ غور کی اور نہ میری کتابوں کو پڑھا اور نہ میری باتوں کے تعصب سے خالی ہو کر سنا. وہ مجھے دجال اور مفتری تو کہتے ہیں مگر وہ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ کیا دجال اور مفتری بھی اس قسم کے کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں. یاد رکھو کہ اگر یہ انسان کا اپنا سلسلہ ہوتا تو کبھی کا تباہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے تباہ کرنے میں ہر طرف سے مخالفانہ کوشش ہو رہی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کے بھی خلاف ہوتا تو وہ بھی اس کا دشمن ہو جاتا. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بجائے تباہ ہونے کی ترقی کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، انسانی کاروبار نہیں ہے. تم جانتے ہو کہ میرا یہ دعویٰ آج نہیں ہوا ہے، بلکہ 24 سال سے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس نے مجھے معمور کیا ہے. انسانی گورنمنٹ میں اگر کوئی شخص جھوٹا ملازم سرکار بنے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے. تو یہ کیسا اندھیر ہے کہ خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ میں ایک شخص معمور ہونے کا مدعی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ پکڑا جاتا اور تباہ کیا جاتا اسے ترقی مل رہی ہے. کوئی بتاوے کیا جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. برائن احمدیہ چھپی موجود ہے، اس شہر میں اس کے بہت سے نسخے ہوں گے، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ جو کو جس میں درج ہے کہ آج بہت سی باتیں ان میں پوری نہیں ہو چکی. اور کیا کوئی منصوبہ باز کر سکتا ہے کہ اس قدر عرصہ دراز پہلے، جبکہ اپنی زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، ایک بات کہے اور پھر اتنے عرصے کے بعد جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحب اولاد ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جاوے. میں جانتا ہوں کہ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے جاننے والے کتنے تھے. میں سچ کہتا ہوں کہ میں ایک گمنامی کی حالت میں تھا، سال بھر میں بھی کبھی ایک خط نہ آتا تھا، لیکن اس گمنامی کے زمانے میں علیم خبیر خدا نے مجھے خبر دی جو برائن احمدیہ میں موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے. میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لاؤں گا اور مالی نصرتیں بھی آئیں گی اور دنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی. جیسے لکھا ہے فانا تو آنا بطور بین الناس، اور پھر فرمایا یا تو نہ من کل فج نمیق و یا تی کا من کل فج نمیق، اور پھر فرمایا لا تو سائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس. یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ تو لوگوں میں شناخت کیا جاوے اور تیری مدد کی جاوے. تیرے پاس دور دور راہوں سے لوگ آئیں گے اور دور دراز جگہوں سے تجھے تحائف اور مالی نصرتیں آئیں گی، اور پھر فرمایا کہ تیرے پاس کثرت سے مخلوق آئے گی، اس لیے تو تحمل سے ان کو قبول کرنا اور ان کی کثرت سے تھک نہ جانا. غرض اس قسم کے بہت سے علامات ہیں جو نہ صرف عربی زبان میں ہوئے بلکہ فارسی میں ہوئے، اردو میں ہوئے اور انگریزی میں بھی ہوئے، جس کو میں جانتا بھی نہیں، اور ایک لمبا سلسلہ ان علامات اور پیشگیوں کا چلا گیا ہے. اور جہاں برائن ختم ہوتی ہے وہاں یہ اعلان ہوا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، پر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. مجھے حیرت آتی ہے جب میں لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں کہ کوئی نشان دکھاؤ، ان نشانات پر وہ غور نہیں کرتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، افسوس اور نشان مانگتے ہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ نشان پر نشان دکھا رہا ہے، لیکن یہ دانش مندی اور تقوی کا طریق نہیں ہے کہ پہلے نشانوں کو چھوڑ دیا جائے. ان نشانوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھو. مولوی محمد حسین صاحب وہ شخص ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی نے عداوت کا نمبر نہیں دیا. انہوں نے بنارس تک پھیر کر کفر کا فتویٰ حاصل کیا اور ہر قسم کے مخالفت میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروغ داشت نہیں کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب باوجود اس مخالفت کے اس کو قسم دے کر پوچھو کہ جب تم نے برائن احمدیہ پر ریویو لکھا اور یہ پیش گوئیاں اور نشان اس میں موجود تھے، اس وقت ہمارا کیا حال تھا؟ کہاں تک میری شہرت تھی؟ کس قدر لوگوں کا تعلق تھا؟ اور کیا اب ان علامات کے معاوضے یہ نشانات جو پورے ہوئے ہیں آپ بنائے گئے ہیں اس وقت موجود تھے یا نہیں، اور انہوں نے پڑھے تھے یا نہیں؟ اگر پڑھے تھے تو پھر سچ سچ کہو کہ ایسے زمانے میں جب یہ دعا سکھاتا ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اور اس میں آپ گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، وہ علامات جو جماعت کی ترقی اور میری قبولیت کے متعلق ہیں عظیم الشان نشان ہیں یا نہیں؟ اگر تعصب اور سخت دل مانے نہ ہوتے اقرار کرنا پڑے گا. پھر اسی براہین میں یہ بھی موجود ہے ترقی کروں گا، اور پھر سب لوگ جانتے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ کس قدر مخالفت ہو رہی ہے اور کیا اس مخالفت سے یہ سلسلہ رک گیا یہ اس نے ترقی کی. اگر کوئی ایسی نظیر دنیا میں موجود ہے اور کوئی شخص ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جس میں ایک عرصہ پہلے ایسی پیشگوئیاں درج ہوں اور وہ پوری ہوتی ہوں، یقیناً یاد رکھو کہ کسی مفتری اور کذاب سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا اور اس قدر مہلت اور فرصت اسے نہیں دی جاتی. اگر کوئی ایسا مفتری یا کذاب پیش کیا جاوے تو تو ہم قبول کر لیں گے. پھر ایسی مخالفت کے متعلق یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ ہر مخالفت کرنے والا اپنے منصوبوں اور تجویزوں میں ناکام اور نامراد رہے گا, خواہ وہ مولوی ہو یا فقیر یا امیر ہو, کوئی ہو. اور اب تک واقعات نے اس امر کو سچا ثابت کر دکھایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. 21 اگست 1904. حضور انور نے فرمایا, میں کھلے دل سے بیان کرتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں اور ان مکالمات پر جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ایسے ہی یقین رکھتا ہوں جیسا کہ دوسری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں. اس نے یہ بھی مجھے فرمایا ہے کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. وہ زمانہ خواہ کبھی آنے والا ہو لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہوگا. اس زمانے کے لوگ دیکھیں گے یا ان کے بیٹے یا ان کے بیٹے, غرض یہ ہوگا ضرور. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک نقطہ یا شوشہ نہ ٹلے گا. غرض یہ نشانات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ مفتری کو یہ تائیدیں نہیں ملا کرتی. پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نشانات کو کیا کریں, قرآن شریف کے خلاف مسائل پیش کیے جاتے ہیں. مجھے ایسا کہنے والوں پر بھی افسوس آتا ہے کہ اگر ان کا قرآن شریف پر ایمان ہوتا تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے, کیونکہ ہم نے بارہا ظاہر کیا ہے اور کتابوں میں شائع کیا ہے کہ ہم قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ گمراہ اور جہنمی ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہے. مگر کیا کروں, یہ لوگ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں. مجھ میں اور ان میں یہی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا الیہ کی ترتیب جو قرآن شریف میں ہے ایسے ہی نہیں ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا یا گمان کرنا خطرناک بے ادبی اور شوخی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی ترتیب صحیح ہے اور اسی لیے اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں. مگر یہ لوگ اس ترتیب کو غلط معاذ اللہ ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رافعہ کا الیہ کی جگہ رافعہ کا السماء الثانیہ چاہیے اور اس کے بعد متوفی کا چاہیے, گویا کہ ان کے اعتقاد کے موافق خدا تعالیٰ کو غلطی لگی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ یا عیسیٰ انی رافعہ کا السماء الثانیہ و متوفی کا, اور کہہ دیا جو یہ جو آیت میں درج ہے. اب میں قرآن کو چھوڑتا ہوں اور اس کے خلاف کہتا ہوں. یا یہ خود کرتے اور کہتے ہیں, انصاف سے بولو اگر یہ تعریف نہیں تو کیا ہے. اس پر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن کی تحریف ہے, جسے یہودیوں پر لعنت پڑی اور وہ سور اور بندر بنے. یہودی جو تحریف کرتے تھے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, سورہ نساء آیت 47. اور جب تم بھی اس قسم کی تعریف کرتے ہو تو قرآن شریف پر تمہارا اچھا ایمان ہے. میں زور سے کہتا ہوں کہ کیا وہ دل خدا ترس ہے اور اس میں تقویٰ کا حصہ ہے جو خدا تعالیٰ کے کلام میں تصرف کرنا چاہتا ہے. اگر تم سچے ہو اور تحریف نہیں کرتے تو پھر وہ حدیثیں صحیح پیش کرو جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رافعہ کا الیہ کی بجائے رافعہ کا السماء الثانیہ چاہیے, اور یہ متوفی سے پہلے ہے. قرآن شریف میں جو لکھا ہوا وہ غلط ہے. تم سن رکھو کہ ہرگز ہرگز کوئی شخص ایسے حدیث صحیح پیش کرنے پر قادر نہ ہوگا. جس قدر صاحب یہاں موجود ہیں آخر ہوش و حواس رکھتے ہیں, وہ انصاف سے کہیں کہ اگر کوئی شخص تمسک کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو وہ جال سازی کا مرتکب ہوتا ہے یا نہیں, اور وہ جال سازی کی سزا میں جیل میں بھیجا جاتا ہے. پھر یہ اندھیر کیوں روا رکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو الٹ پلٹ کیا جاوے. خدا سے ڈرو, یہ بہت خطرناک دلیری ہے. ہاں اگر صحیح ہیں میں کوئی حدیث درج ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہے تو پیش کرو, ہم مان لیں گے. لیکن اگر تم پیش نہ کرو اور نہیں کر سکو گے تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے کہ خود کہہ دو اور دوسری غلطیوں کو قرآن شریف کی شرح بنا لو. ہم بار بار تم سے پوچھیں گے کہ بخاری یا مسلم میں دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہے کہ رافعوں کا الاستماع ثانیہ پڑھا کرو. دیکھو ان باتوں پر غور کرو. میرا یہ مدعا نہیں کہ ہر ایک شخص ماس اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے اور تعصب نے اس کے جوش کو بڑھا دیا ہے. بے اختیار بول اٹھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں صرف خدا تعالیٰ کے لیے کہتا ہوں. انسان کی جھوٹی منطق کبھی ختم نہیں ہوتی ہے, اس لیے میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, لیکن میں اپنے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے ایک جوش رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے. اس لیے سچے دل سے کہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلمات سے مجھے خبر دی ہے, مت سمجھو کہ میں بےہودہ طور پر کرتا ہوں, بلکہ سچ مچ یہی بات ہے. پس جلد بازی نہ کرو کہ جلدی صحیح نتیجے پر پہنچنے سے روک دیتی ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے سینے اور دل کو تھام نہیں سکتے, اور یہ مرض کثرت سے پھیل گیا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے حق بات پر بھی غور نہیں کرتے, اور یوں ہی کوئی بات سنی منہ پر جھاگ آ جاتی ہے اور پھر جو زبان پر آ جاتا ہے کہہ دیتے ہیں. مگر یاد رکھو یہ امر تقویٰ کے خلاف ہے. متقی کی زبان ڈرتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکالے. میرا معاملہ اگر سچ میں نہیں آتا تو طریق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ خود تم پر اصل حقیقت کھول دے. خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی نہ کرو, ورنہ طریق نجات بھول جانے کا اندیشہ ہے. آج وقت ہے, بصیرت سے کام لو. قرآن شریف قانون آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے. تعجب ہوگا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے لیے وہی روا رکھتے ہیں. مجھے اور بھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقع محرف مبدل ہیں, وہ تو کوشش کریں کہ تحریف ثابت نہ ہو اور ہم خود تحریف کرنے کی فکر میں. دیکھو افتراء کرنے والا خبیث اور موذی ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرنا یہ بھی افتراء ہے, اسے بچو. غرض قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر مسیح کی وفات کا وعدہ دیتی ہے, اور جس قدر وعدے اس آیت میں رافعوں کا الیہ سے شروع ہو کر آخر تک ہیں وہ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ پورے ہو گئے, حالانکہ وہ سب بعد وفات ہیں. پھر وفات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ الاوازی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں, جو مسلمان کہلا کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کا مخبر صادق تسلیم نہیں کرتا, وہ بڑی بذاتی کرتا ہے. آپ نے تو فرمایا کہ میں نے مسیح کو دوسرے آسمان پر یحییٰ کے پاس دیکھا ہے. اب کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یا نہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت وفات یافتہ نہ تھے بلکہ زندہ تھے تو میرے سوال کا کیا جواب ہے کہ وفات یافتہ سے کیا تعلق ہے؟ ان کی تو روح بھی ابھی قبض نہیں ہوئی تھی. ادنا فہم کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مردے کے پاس تو مردہ ہی بیٹھا. یہ صرف اپنی غلطی ہے, ورنہ سچ یہی ہے کہ حضرت مسیح بھی مر کر ہی یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے یعنی قرآن شریف سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل یعنی رویہ سے ثابت کر دیا. جو اس قول اور فعل کو نہیں مانتا اسے پھر میں کیا کہوں؟ ان دو گواہوں کے بعد اور کس کی گواہی کی حاجت ہے؟ پھر یہاں تک بھی بات نہیں, خود حضرت مسیح تو صاف حضرت مسیح کا تو صاف اقرار بھی موجود ہے, اور اس آیت فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم سے تو اس سارے قضیے کا فیصلہ ہی ہو جاتا ہے. اس آیت سے پہلی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھ کو خدا بنا لو. حضرت عیسیٰ اپنی بریت میں عرض کریں گے کہ میری کیا مجال تھی جو میں ایسی تعلیم دیتا, میں تو جب تک ان میں رہا ان کو تیری توحیدی کی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی, لیکن جب تو نے مجھ کو وفات دے دی پھر تو ان پر نگران تھا. اب غور کا مقام ہے کہ نی متوفی کا میں جو وعدہ تھا وہ اس آیت فلما توفیتنی سے پورا ہوتا ہے. ماسوائے اس کے یہ آیت حضرت مسیح کی موت اور ان کے دوبارہ آمد کے متعلق ایک فیصلہ کن آیت ہے, اور یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کا حرف حرف محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ وار خود اللہ تعالیٰ ہے, جیسا کہ اس نے فرمایا ہے انا نانو نزل نہ ذکر و انا لہ لحافظون. افسوس مسلمانوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی. اس آیت میں حضرت مسیح نے اپنی بریت دو صورتوں سے کی ہے. اول تو یہ کہ میری زندگی میں عیسائی نہیں بگڑے کیونکہ میں ان کے توحید کی تعلیم دیتا رہا, دوم جب مجھے وفات دے دی مجھے کچھ خبر نہیں. اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہی ہیں, تو صاحب ہو پھر ان کے اقرار کے موافق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک عیسائی بگڑے بھی نہیں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ یہ واقعات صحیح کے خلاف ہے، عیسائی ضرور بگڑ چکے ہیں۔ صاحبو، اگر مسلمانوں کے اس خیال عقیدہ زندہ آسمان پر جانے کو لے کر اور اس آیت کے موافق عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کریں کہ ہماری تعلیم تمہاری اقرار کے موافق بگڑی نہیں ہے، تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ امر تو حضرت مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے اور زندگی تسلیم ہے، تو پھر دوسری تعلیموں کے انکار کے لیے کیا عذر ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے خیر اسی میں ہے کہ وہ قرآن شریف پر ایمان لائیں، اور وہ یہی ہے کہ مسیح کی وفات پر ایمان لائیں۔ دوسری بات جو اس آیت فلما توفیتنی میں فیصلہ کی گئی ہے، وہ ان کی دوبارہ آمد کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں غلطی سے یہ عقیدہ مشہور ہو گیا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، کہ وہی مسیح ابن مریم دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور 40 برس تک اس دنیا میں رہیں گے، صلیبوں کو توڑیں گے اور کافروں سے جنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کا مقام ہے کہ ایک نبی صادق کے نسبت یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جھوٹ بولا، یہ تو بے ایمانی ہے۔ ایک شخص اگر عدالت کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ حلف دروغی کی سزا پاتا ہے، پھر عالم و خبیر، عالم الخدا، عالم الغیب خدا کے حضور قیامت کے دن کسی نبی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے تسلیم کر لیا جاوے اور اس کو صحیح مانا جاوے، تو پھر قرآن شریف چھوڑنا پڑے گا اور حضرت مسیح کو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا قرار دینا پڑے گا۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ وہی مسیح اترائے گا، تو پھر خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا یہ جواب کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم صحیح نہیں، کیونکہ ان کو تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ 40 سال تک آسمان سے اتر کر پھر زمین پر رہا اور میں نے جنگیں کیں، صلیبیں توڑیں اور شریروں کو مارا، کفار کو مسلمان کیا، حالانکہ ان کے جواب میں ان باتوں میں سے کسی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ پھر خدا کے واسطے سوچ کر جواب دو، کیا تم یہ جواب یہ تجویز نہ کرو گے کہ حضرت مسیح نے معاذ اللہ جھوٹ بولا؟ اور کیا یہ نبی کی شان ہے کہ خدا کے سامنے جھوٹ بولے؟ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے اور قرآن پر حملہ کرتا ہے وہ بغداد اور جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں جو رسمی بات کے لیے قرآن شریف پر حملہ کرتے ہیں۔ پس یہ آیت مسیح کی وفات اور ان کے دوبارہ آمد کے متعلق قول فیصل ہے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، اور قرآن شریف سچا ہے اور حضرت مسیح کا جواب بھی سچا ہے۔ ہاں، یہ امر کے آنے والے مسیح سے پھر کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھو، جو کچھ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا اور اپنی تائیدوں اور نصرتوں اور نشانوں کے ساتھ اسے ثابت کیا، وہ یہی ہے کہ آنے والا اسی امت کا ایک فرد کامل ہے، اور خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وہی نے ظاہر کیا ہے کہ وہ آنے والا میں ہوں۔ جو چاہے قبول کرے، میرا یہ دعویٰ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ زبردست ثبوت ہیں جو ایک سلیم الفطرت اور متقی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مامور کو بھیجتا ہے تو 3 ذریعوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتا اور اتمام حجت کرتا ہے۔ اول، نصوص کے ذریعہ یعنی شہادتوں سے اتمام حجت کرتا ہے۔ دوم، نشانات کے ذریعہ جو اس کی تائید میں اور اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ سوم، عقل کے ذریعہ۔ بعض اوقات یہ 3 ذریعے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سب ذریعے میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ بس نصوص کے لیے یاد رکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں جس آنے والے کی خبر دی ہے اس کے لیے یہی فرمایا ہے کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں منکم کا لفظ موجود ہے، کہیں بھی نہیں فرمایا کہ من بنی اسرائیل، اور قرآن شریف میں سورہ نور میں استخلاف کے وعدہ میں بھی منکم ہی فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے نصوص آنے والے کو اسی امت سے ٹھہراتے ہیں یا باہر سے لاتے ہیں؟ اور قرآن شریف یہی زمانہ مسیح موعود کے آنے کا ٹھہراتا ہے۔ دوم، نشانات۔ وہ نشانات جو میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے، ان کے تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے زندہ گواہ اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نزول مسیح میں 150 کے قریب نشان لکھے ہیں، اور بعض کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے۔ تاہم وہ نشان جو میرے لیے ظاہر ہوئے وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں، اور انسانی طاقت میں یہ نہیں کہ وہ ان باتوں کو اپنے لیے خود جمع کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مسیح موعود اس وقت آئے گا جب 6000 سال کا دور ختم ہوگا، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود۔ پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور حدیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موت کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے، جیسے قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْعَيْشَارُ اُقْتِلَتْ، سورہ تکویر آیت 5، اور حدیث صحیح میں ہے وَلَيُتْرَكُنَّ الْقِدَاسُ فَلَا يُسَى عَلَيْهَا. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ریل تیار ہو رہی ہے. اس عظیم الشان پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اخبار والے نے لکھا ہے کہ مکہ مدینہ والے بھی یہ نظارہ دیکھ لیں گے کہ اونٹوں کی قطاروں کے بجائے ریل گاڑی وہاں چلے گی. قرآن شریف میں جو فرمایا وَإِذَا الْعَيْشَارُ اُقْتِلَتْ، اس کے متعلق نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ اشار حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اسے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا کے متعلق ہے، کیونکہ حاملہ ہونا تو اسی دنیا میں ہوتا ہے. اسی طرح نہروں کا نکالے جانا، چھاپے خانوں کی کثرت اور اشاعت کتب کے ذریعوں کا عام ہونا، اس قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانے سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں. ایسے ہی کسوف و خسوف کا نشان جو رمضان میں ہوا، یہ حدیث اکمال الدین اور دار قطنی میں موجود ہے. پھر حج کا بند ہونا بھی نشان تھا، وہ بھی پورا ہوا. ایک ستارہ نکلنے کی نشانی تھی، وہ بھی نکل چکا. تعاون کا نشان تھا، وہ بھی پورا ہو گیا. غرض میں کہاں تک بیان کرتا جاؤں، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. طالب حق کے لیے اسی قدر کافی ہے. پھر تیسرا ذریعہ عقل ہے. اگر عقل سے کام لیا جاوے اور زمانے کے حال پر نظر کی جاوے تو صاف طور پر ضرورت نظر آتی ہے. غور سے دیکھو اسلام کی حالت کیسی کمزور ہو گئی ہے. اندرونی طور پر تقوی طہارت اٹھ گئی ہے. عوامر و احکام الہی کی بے حرمتی کی جاتی ہے. ارکان اسلام کو ہنسی میں اڑایا جاتا ہے. اور بیرونی طور پر یہ حالت ہے کہ ہر قسم کے معترض اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹا دیں. غرض جس پہلو سے دیکھو اسلام کمزور ہو گیا ہے، وہ اسلام جس میں ایک بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت آ جاتی، اس میں 30 لاکھ مرتد ہو چکا ہے. کیا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ انا نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون پورا نہ ہوتا؟ اگر اب اسلام کی خبر نہ لی جاتی تو پھر اور کون سا وقت آنے والا تھا؟ پس از آنکھ من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. کیا خدا تعالیٰ اس وقت نصرت کرے گا جب یہ نام مٹ جائے گا؟ ایک طرف حدیث میں یہ وعدہ کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا، مگر اس وقت جو عین ضرورت کا وقت ہے کوئی مجدد نہ آئے. تعجب ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے اور یہ امت جو خیر الامت کہلاتی ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی امت ہے، باوجود امت مرحومہ کہلانے کے اس میں جب آئے تو دجال آئے، اور پھر ایک دو نہیں 30 دجال. گویا خدا کو خطرناک دشمنی ہے، وہ اس کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہے کہ نام و نشان نہ رہے. افسوس میری مخالفت میں یہ لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شوخی اور بے ادبی سے باز نہیں آتے، اس کو عملی طور پر وعدوں کا قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے شان کرتے ہیں. دیکھو میں کھول کر کہتا ہوں کہ تم اپنے نفسوں پر رحم کرو. اس پیغمبر کی شان میں جو افضل الرسل ہے، یہ بے ادبی نہ کرو کہ حضرت مسیح کو اس سے افضل قرار دو. کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی تھی؟ وہ دیوانہ وار پھرتے تھے. آپ کی زندگی ان کو اتنی عزیز تھی کہ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا. اس شور پر حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، آل عمران آیت 145. یعنی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، پہلے جس قدر رسول آئے ہیں سب وفات پا گئے ہیں. صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اب اتری ہے. انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی اور زندہ نہیں ہے، تم میں وہ عشق اور محبت نہیں جو صحابہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ورنہ تم یہ کبھی روا نہ رکھتے کہ مسیح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے زندہ کہتے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کے سامنے اس وقت کو کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا، وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فنا شدہ تھے. حسان بن ثابت نے اس موقع پر ایک مرثیہ لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کنت السواد علی ناظری فہمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. یعنی اے میرے پیارے نبی، تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا اور میرے دیدوں کا نور تھا، پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا، اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں؟ عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے، کوئی مرے مجھے تو تیرے ہی مرنے کا غم تھا. صحابہ کی تو یہ حالت تھی، مگر اس زمانے میں اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں، افضل الانبیاء وفات پا گئے اور حضرت مسیح زندہ ہیں. افسوس مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کیا سے کیا ہو گئی. میں خوب جانتا ہوں اور اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا پہلا اجماع مسیح کی وفات پر ہی ہوا تھا، پھر ان کے خلاف کرنا یہ کون سی عقل مندی اور تقویٰ ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلطیاں امتداد زمانے کی وجہ سے ہیں، تقویٰ نہیں رہا، جہالت بڑھ گئی ہے، روح بحق ہونا کم ہو گیا ہے، راہ راست معجوب ہو گیا ہے، اور یہی امور ہیں جو میری ضرورت کے تائی ہیں. میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرو، اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں سوچو کہ تم چاہتے ہو کہ اسلام اور 100 سال تک آفتوں کا نشانہ بنا رہے. اگر اب تک کوئی نہیں آیا تو پھر صدی کا سر تو چلا گیا، 22 برس گزر چکے، اب اور 100 سال تک انتظار کرو. لیکن یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کرو گے تو پھر تم کبھی بھی آنے والے موت کو نہیں پاؤ گے. میں نے اتنی باتیں کی ہیں، بعض مخالفوں کو فائدے کی بجائے جوش آئے گا اور وہ ہار جیت کی طرف توجہ کریں گے، یہ نہیں کہ رو رو کر دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد چاہیں. میری نصیحت ہے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تنہائی میں سوچو اور آخر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ وہ دعائیں سنتا ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، 2 ستمبر 1904 بمقام لاہور، ایک روح پرور مجلس کی روایت. بعد نماز جمعہ حضرت اقدس علیہ السلام زائرین اور مشتاقان زیارت کے اصرار و خواہش پر اجلاس عام میں رونق افروز ہوئے. حاضرین میں سے ہر ایک دوسرے سے پہلے آگے بڑھنا چاہتا تھا. ان کے بڑے ہوئے جوش زیارت اور شوق ارادت میں انتظام کا ہونا آسان نہ تھا، دھکے پر دھکا کھاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے. آخر جب حضرت کا حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ، جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا. وہ نظارہ جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کا لطف اور اثر کچھ وہی دل محسوس کر سکتے ہیں. حضرت حجت اللہ کے انفاظ طیبہ کا کچھ ایسا اثر پڑ رہا تھا کہ اس مجمع پر نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کا پتہ لگتا تھا اور صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جذب اور کشش کسی مفتری اور کذاب کو نہیں دیا جاتا. آپ خاموش بیٹھے تھے کہ ایڈیٹر صاحب الحکم نے ایک ارادت مند کی طرف سے عرض کیا کہ وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں. فرمایا، ہاں سنا دو. اس پر اس شخص نے نہایت پر درد اور پر جوش لہجے میں بزبان پنجابی کچھ اشعار سنائے، جن میں حضرت حجت اللہ کی باسط آپ کی صداقت پر بحث تھی اور بالآخر اہل لاہور کو خطاب تھا کہ دیکھو، مسیح موعود تمہارے گھر مہمان ہو کر آیا ہے، تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم اس کا اکرام کرو، نہ یہ کہ سب و شتم سے کام لو. مہمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک مناسب نہیں، اور پھر تعاون کے زور آور حملوں سے ڈرایا تھا. یہ نظم بہت ہی مؤثر اور رقت خیز تھی، جس کو سن کر اکثر حاضرین رو رہے تھے. نظم ختم ہو جانے کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، تمام مسلمان جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی غرض دین ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ کوئی تھوڑا جوش رکھتا ہے، کوئی زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ غرض دین کی رکھتا ضرور ہے. یقیناً سمجھو کہ ہر شخص اپنے اندازے کے موافق عمر کا ایک حصہ کھا چکا ہے. بڑی عمر ہو گئی ہے، تب بھی تھوڑے دن باقی ہیں، اور تھوڑی ہے تب بھی تھوڑے ہی باقی ہیں، کیونکہ گزرنے والے زمانے کو ہمیشہ تھوڑا خیال کیا جاتا ہے. بس یاد رکھو کہ انسان جس مسافر خانہ میں آتا ہے، اس کی اصل غرض کیا ہے؟ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الزاریات آیت 57. میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض اور غایت کو مد نظر رکھیں، وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے لیے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ دنیا ہی میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے. ہاں اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح آ کر جان نکال لیتا ہے. بس اس دھوکہ سے خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کا وقت آ جاوے اور تم خالی کے خالی رہو. یہ شعر اچھا کہا ہے، مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار. ایک دفعہ ہی پیام موت آ جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا. انسانی ہستی بہت ہی ناپائیدار ہے، ہزار ہا مرضیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بعض ایسی ہیں کہ جب دامن گیر ہو جاتی ہیں تو جہان سے رخصت کر کے ہی رخصت ہوتی ہیں، جبکہ حالت ایسی نازک اور خطرناک ہے. تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک خدا سے صلح کر لے. اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، حلیم، تواب اور غفار ہے. جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز اور رشتہ دار، وہ جب ایک مرتبہ قصور دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے خواہ باز بھی آ جاوے مگر اسے عیبی ہی سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے جو خدا پوشی سے اس قدر کام لے، بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سادی نے کہا ہے، خدا دانند با پوشد و ہمسایہ نہ داند و بخروشد. پس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم شان صفت ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ اگر وہ مواخذہ پر آئے تو سب کو تباہ کر دے، لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع ہے، اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے. یہ دین یعنی اسلام جو سچا مذہب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا ہے، اس کی سچائی کی یہ زبردست علامت ہے کہ انسانی ضمیر اور فطرت جس قسم کا خدا چاہتی ہے قرآن نے ویسا ہی خدا پیش کیا ہے، یعنی اس قسم کے صفات سے متصف اسے بیان کیا ہے. لیکن چونکہ مقابلہ دوسرے مذاہب سے لیکن چونکہ مقابلہ کے بغیر کسی کی خوبی اور عمدگی کا پتہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر مقابلہ دوسرے مذاہب سے کیا جاوے. اگرچہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے ایسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ کل عالم کا ایک ہی خدا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہندوؤں کا خدا، تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ وہ خدا جو اپنے خیالات اور عقائد کے موافق ہندوؤں نے پیش کیا ہے، یا عیسائی جس قسم کا تسلیم کرتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ کبھی بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور خدا کے مخلوق ہیں. غرض جب ہم اس خدا کا مقابلہ ان خداؤں سے جو دوسرے لوگوں نے پیش کیے ہیں کرتے ہیں، تو صاف طور پر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا جو قرآن شریف نے یا اسلام نے پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے. مثلا اسی مسئلہ او گناہ سے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، خواہ انسان کتنے ہی گناہ کرے لیکن جب سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل ہندوؤں نے جس خدا کو پیش کیا ہے، وہ اس کے متعلق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ایک گناہ کے بدلے کروڑوں جونوں میں ڈالتا ہے، اور جوئیں، پسو، درند، چرند، یہاں تک کہ پانی اور ہوا کے کیڑے